الله والصلاة والسلام على رسول الله وعليه آل الله واللعنة الدائمة على عدائهم وعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليه السلام أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. عصر حاضر اور زمانہ معاصر سید الشہداء علیہ السلام موضوع سخن ہے اور اس بابت آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا کہ خداوند تبارک و تعالی نے جیسے انسان کو جسم و روح سے مرکب بنایا اور طبیعت و فطرت اس کے اندر خلق فرمائی، اسی طرح معاشروں کے اندر اور امتوں کے اندر بھی جہاں رنگ و نسل کا اختلاف ہے وہاں بہت ساری چیزوں میں اتفاق ہے اور اشتراک. معاشرے بہت سارے اصولوں میں اور سنتوں اور ضابطوں میں ایک دوسرے سے مشابہت اور مماثلت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے ایک معاشرے اور ایک امت کو پیش آنے والے واقعات اور حوادث دوسرے معاشرے کے لیے نمونہ عبرت بنتے ہیں یا نمونہ درس بنتے ہیں. چونکہ معاشرے کی ایک اپنی فطرت ہے جو انہیں آپس میں شریک کر دیتی ہے، خواہ کے زمانے میں زمینی طور پر ایک دوسرے سے جدا معاشرے موجود ہوں یا زمانی فاصلوں میں آباد مختلف معاشرے ہوں، وہ آپس میں مربوط رہتے ہیں. وہ زمانہ جو سید الشہداء علیہ السلام کی امامت کا زمانہ تھا، اگر اس کا ہم تفصیل سے جائزہ لیں اور اس وقت کے حالات، لوگوں کے، حکومت کے اور امام علیہ السلام کا رویہ، مختلف طبقات جو اس وقت موجود تھے اور پھر جو کچھ سید الشہداء علیہ السلام نے انجام دیا، اس سے ہمیں اپنے موجودہ زمانے میں بہت کچھ سمجھنے کے لیے مدد ملتی ہے. آج بھی ان میں سے بہت سارے حالات اور واقعات مشترک ہیں اور ان حالات و واقعات میں نتائج بھی وہی ہو سکتے ہیں جو سید الشہداء علیہ السلام کے معاصر زمانہ میں تھے. صحیح طور پر زمانہ سید الشہداء کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ بہت پہلے سے یہ ذکر چھیڑا جائے، لیکن چونکہ فرصت نہیں ہے ہمارے پاس اور آج آخری مجلس ہے، جب سے امام علیہ السلام نے قیام کیا، اگر اسی وقت سے ہم لے لیں کہ وہ زمانہ کون سا تھا جس میں واقعہ کربلا پیش آیا اور کیا حالات تھے، کتنے طبقات موجود تھے اور ہر ایک کا کیا رویہ تھا. ایک ان میں سے جو بہت ہی نمایاں اور برجستہ طبقہ تھا وہ حکمران. پہلے معاویہ بن ابی سفیان اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا یزید بن معاویہ. یہ حکمران تھے سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے. یعنی واقعہ کربلا جن ایام میں پیش آیا تو یہ حکمران طبقہ یہ سمجھا جاتا تھا. اس کے علاوہ ایک گروہ تھا طبقہ جس کو ہم نام دے سکتے ہیں شامی طبقہ, شامی معاشرہ. کہ ابھی میں عرض کروں گا شامی معاشرے کی خصوصیت کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں شامی معاشرہ. ایک ان میں سے گروہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کوفی طبقہ, جو شامیوں سے ہٹ کر ہیں, الگ ہیں. اور ایک ایسا لا تعلق طبقہ, غیر جانبدار افراد. غیر جانبدار اور لا تعلق طبقہ یہ بھی تھا اس وقت. ایک طبقہ جو مصلحت اندیش طبقہ تھا, مصلحت پسند طبقہ. اور ایک ان میں سے مفاد پرست, جو اپنے مفادات کی فکر میں تھے لوگ. ایسے میں اب یزید جیسا حکمران جو ایک شخص نہیں ہے بلکہ یزیدیت ایک پورا نظام, ایک پورا مکتب فکر اور ایک نظریہ ہے یزید, ایک طرز حکومت کا نام ہے یزید. جو یزید سے پہلے بھی تھے لوگ جو اسی طرز پر حکمرانی کر رہے تھے اور یزید کے بعد بھی ہیں اور آج بھی ہیں ایسے لوگ. یزیدیت ایک ایسے نظام کو کہتے ہیں جو دوسرے تمام نظاموں سے اور سسٹم سے مختلف ہے. عام طور پر غلط تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ یزید کو آمریت میں شمار کیا جاتا ہے کہ آمریت ہے یزید, یا ملوکیت کا ایک مصداق ہے یزید. نہ, یزید کا باپ وہ ملوکیت میں تھا, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حامی فکر ملوکیت تھا یا آمریت کا نظام اس نے شروع کیا تھا. لیکن یزید وہ ملوکیت کے بعد کا مرحلہ ہے. معاشرے یا حکومتیں جب بھی اصلاح کی طرف جائیں تو بھی مرحلہ وار, اور اگر فساد کی طرف جائیں تو بھی مرحلہ وار جاتے ہیں. ایک اسلامی اور دینی حکومت تک پہنچنے کے لیے بھی کچھ مراحل ہیں جو طے کرنا ضروری ہیں, اور فساد کی طرف جاتے ہوئے بھی امتوں کو کچھ مراحل طے کرنا پڑتے ہیں, اس کے بعد وہ ان مراحل تک پہنچتے ہیں. قرآن نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہم کسی امت کو جب ہلاک کرنا چاہتے ہیں, اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها, جب ہم کسی آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو یوں نہیں کہ پہلے دن ہی عذاب نازل کر دیتے ہیں اس پر, بلکہ وہ ہلاکت و تباہی تک پہنچنے کے لیے بہت سارے اور مراحل ابتدائی طے کرتی ہے وہ آبادی، پھر اس کے بعد آخری مرحلہ عذاب الہی ہوتا ہے. عذاب الہی پہلا قدم نہیں ہے، آخری ہے. امرنا مترفیہ، ہم اس کے عیاشوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ عیاشیاں کریں. مترف عیاش طبقہ ہوتا ہے، وہ اس میں فسق و فجور اور فساد برپا کرتے ہیں، اور یہ فساد چند افراد سے پھیل کر عمومی شکل اختیار کر لیتا ہے، گھر گھر پہنچ جاتا ہے، اور اس معاشرے کا فرد فرد اس فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ اس مرحلے کو طے کر لیتے ہیں، نوبت پہنچتی ہے عذاب الہی تک، فدم مرنا تدمیرا، ہم اس آبادی کو یا اس معاشرے کو مسل دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح سیاسی طور پر فساد کی طرف جو مرحلہ وار نزول ہوتا ہے، سقوط کیا جاتا ہے، اس میں بھی جیسا ایک مکتب جو کچھ عرصہ پہلے تک دنیا میں بڑی جس کی دھوم دھام تھی اور اب تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، وہ بھی یہ بیان کرتے تھے. اصل بات درست تھی ان کی، لیکن مصداق سے ہی نہیں بیان کرتے تھے. کامریڈ طبقہ، کمیونزم، وہ یہ کہتے تھے کہ کمیونزم تک پہنچنے کے لیے کیپیٹلزم سے گزرنا بہت ضروری ہے. یعنی پہلے ایک معاشرہ بڑھتا ہے، آگے فیوڈل بنتا ہے، فیوڈل معاشرہ یعنی جاگیردارانہ نظام بنتا ہے اس میں اندر، جاگیردارانہ نظام آہستہ آہستہ سرمایہ داری نظام میں بدلتا ہے، اور سرمایہ داری نظام آخر کار کمیونزم پہ جا کر ختم ہوتا ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جبر ہے، یہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا، یہ خود ہی خود ہوتا ہے. اصل بات درست کہتے تھے وہ کہ ان مراحل میں گزرنے کے لیے، یعنی معاشرے کو ترقی کے لیے بھی اور نزول کی طرف اور زوال کی طرف بھی مرحلہ وار بڑھنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے ترتیب ذکر کی تھی کہ پہلے فیوڈل معاشرہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد سرمایہ داری نظام آتا ہے، پھر اس سرمایہ داری نظام میں کمیونزم سوشلزم پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی اتنا درست نہیں نکلا. لہذا ان کی پیشن گوئیاں اکثر غلط ثابت ہوئیں کہ یورپ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس فیوڈل دور سے نکل کر اب سرمایہ داری دور میں آیا، اور اب اس کے بعد کمیونزم کا دور دور آیا، حالانکہ ایسے نہیں ہوا. اور روس جس میں سرمایہ داری نظام تھا ہی نہیں، فقط فیوڈلزم تھا، وہاں پہ کمیونسٹ انقلاب آ گیا. لہذا پیشن گوئیاں زیادہ درست نہیں نکلی ان کی، لیکن اصل فارمولہ یہ بات درست ہے کہ معاشرہ ارتقا بھی تدریجن کرتا ہے اور زوال بھی تدریجی ہوتا ہے مرحلہ وار. یہ مراحل خود ہی خود طے نہیں ہوتے، کوئی جبر نہیں ہے تاریخ کا، بلکہ اس کو کچھ لوگ طے کرتے ہیں خود اختیاراً، انتخابی طور پر اس کو طے کرنا پڑتا ہے، اور کرتے ہیں یہ لوگ. قرآن نے بھی یہ مراحل ذکر کیے ہیں کہ پہلے یہ طبقہ عیاش پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فسق و فجور ہوتا ہے، وہ فسق و فجور گھر گھر پھیل جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ سارا معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے، فدا مرنا تدمیرا، وہاں پر وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی مراحل ہیں، لیکن یزیدیت جیسے نظام تک پہنچنے کے لیے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، وہ مراحل یہ ہیں. جن مراحل سے نکل کر یزیدیت تک نوبت جا پہنچتی ہے وہ یہ ہے. پہلا مرحلہ اس کا یہ ہے کہ الہی نظام سے دوری، پہلا مرحلہ یزیدیت کی طرف جو پہلا قدم اٹھتا ہے، وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے نظام سے دوری، یہاں سے شروع ہوتا ہے سفر یزیدیت، اللہ کے بنائے ہوئے نظام سے دوری. آیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے کوئی اجتماعی معاشرتی سماجی نظام انسان کے لیے مقرر کیا ہے یا نہ؟ انسانوں کو پیدا کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح چھوڑ دیا اس زمین پر کہ خود اپنے لیے جو نظام بنانا چاہتے ہو بنا لو، کیا ہے تو کیا دلیل ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہ نظام مقرر کیا ہے، اور کہاں کیا ہے؟ عقل بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ نظام ہونا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خداوند کا کام فقط انسانوں کو پیدا کرنا ہے، لیکن پیدا کر کے ان کی زندگی کے لیے کوئی معاشرت کا کوئی قانون بنانا یہ اللہ کا کام نہ ہو. نہ اگر خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کو وہ ہر چیز دینا بھی خلقت کا تقاضا ہے جو انسان کے تکامل کے لیے ضروری ہو، جو انسان کی بقا کے لیے ضروری ہو. کس طرح سے وہ نظام بنایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے، اس نظام کا نام کیا ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ نظام کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، لیکن کہاں ہے؟ وہ پوچھے ہم سے کہ کہاں ہے وہ نظام. وہ اپنی اسی ابتدائی شکل میں جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے منابع دین میں اس نظام کو بیان کیا، اسی طرح ان ٹچ پڑا رہا، کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، چھیڑا نہیں. چونکہ دینداری کا ایک طریقہ جس کی قرآن نے سخت مذمت کی ہے، یہ نظام اس کا شکار ہوا. دینداری کا ایک طریقہ وہ تھا نومنو بباز و نکفرو بباز، کہ دین میں سے ہم کیا کریں، انتخاب کریں، اپنی پسند کی چیزیں الگ کر لیں اور جو پسند نہیں ہیں ان کو الگ کر لیں. ایک انتخابی عمل دین کے اندر انجام دیں، یعنی دین کو بعضوں نے معاذ اللہ مجھ سے کیا سمجھ لیا، ایک بوفا. آج کل ہوتا ہے نا شادی بیاہ میں کھانا دینے کے لیے بوفا لگا دیتے ہیں، یعنی ساری ڈشیں ٹرے ایک جگہ رکھ دیتے ہیں، پھر جس کا جو جی چاہتا ہے وہ کھا لے، جو نہیں چاہتا وہ نہ کھائے. اس کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں بوفا سسٹم، کھایا ہوگا نا ایسی مجلسوں میں، آج کل تو ہوتا ہے ہمیں ایک جگہ، ہوٹلوں میں بھی ہیں، ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بھی بوفا لگا دیتے ہیں، آپ اپنی پسند کی چیز نکال لیں، قورمہ چاہیے وہ کھا لیں، پلاؤ چاہیے وہ کھا لیں، جو چاہیے وہ نکال کے کھا لیں. بعضوں نے یہ بوفا سسٹم دین میں شروع کر دیا، دین کو بھی سمجھا کہ ایک بوفا ہے، جو پسند ہے لے لو، جو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو. دین بوفا نہیں ہے، اس میں سے یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں لے لوں، یہ چیز اچھی نہیں لگتی اس کو چھوڑ دوں. میں دین کو فرمایا کہ یا لینا ہے تو سارا لے لو، چھوڑنا ہے تو سارا چھوڑ دو. یہ نو منو بباز، یوں نہیں ہے کہ جو پسند ہے وہ لے لو، جو پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دیں. آپ سارا لے لو یا سارا چھوڑ دو. اب ہر ایک نے اپنی پسند، تمام عالم اسلام میں گھوم کے دیکھیں یہ بوفا سسٹم چلایا ہوا ہے سب نے. کسی نے عبادتیں پکڑ لی، سیاست چھوڑ دی، چن لیا نا لوگوں نے تو عبادتیں زیادہ پسند ہیں ان کو، باقی پسند نہیں. کسی نے ریاضتیں چن لی، جہاد چھوڑ دیا، کسی نے خدمت خلق چن لی، عبادت چھوڑ دی، کسی نے ویلفیئر چن لیا، فلاں چھوڑ دیا، کسی نے حقوق العباد چن لی، حقوق اللہ چھوڑ دیے، کسی نے حقوق اللہ چن لیے، حقوق العباد چھوڑ دیے. یہ وہ انتخابی عمل ہے جو دین کے اندر کیا گیا. ماننا ہے تو سارا مانو، ورنہ چھوڑ دو. یوں نہیں ہے کہ ہمیں نماز اچھی لگتی ہو چونکہ جنت پہنچاتی ہے، لیکن باقی ذمہ داریاں اچھی نہ لگتی. سب لو، قبول کرو. دین اگر قبول کرنا ہے تو اس میں سے سب لینا پڑے گا، اس میں سے وہ نظام اجتماعی جو دین نے مقرر کیا وہ لینا پڑے گا ہمیں. اور وہ نظام اس کا خداوند نے قرآن مجید میں جو تذکرہ کیا ہے جن الفاظ کے ساتھ، وہ ہے نظام ولایت یا نظام امامت و امت. لیکن اس قدر لوگوں نے اس دین کے ساتھ انتخابی عمل کیا اور نظام ولایت کو ترک کیا، چھوڑے رکھا کہ بھول ہی گیا لوگوں کو بھی یہ بھی دین کے اندر موجود ہے. اور جب مثلا آج کے زمانے میں ایک فقی نے آ کر دوبارہ اس نظام کو لاگو کیا آ کر، تو تعجب ہوا، نہ صرف دنیا کو، کافروں کو تعجب ہوا، بلکہ مسلمانوں کو اور زیادہ تعجب ہوا. اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ تعجب شیعہ کو ہوا کہ یہ کہاں سے نکال کے لے آئے. یعنی وہ نظام جو خدا نے مقرر کیا ہوا تھا, نظام ولایت و نظام امامت و امت, اتنا دوری اس سے برتی گئی, اتنا اس سے دوری اختیار کی گئی کہ آج جب اس کو سامنے لایا گیا تو تعجب کرنے لگے کہ یہ کہاں سے لے کے آ گئے. یہ اسی انتخابی عمل کی حیرت ہے جو انجام دی گئی. اگر سارا دین لیا گیا ہوتا تو کسی بات پہ تعجب نہیں ہونی چاہیے. اور روایات میں ہے کہ جب حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف ظہور فرمائیں گے تو بعض لوگ تعجب سے یہ کہیں گے کہ یہ دین جو آپ لائے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں. یعنی اتنا دور ہو چکے ہوں گے متدین لوگ, نہ کافر, اتنا خود ساختہ من گھڑت دین بنا چکے ہوں گے کہ جب اصلی وارث دین آ کر دین پیش کرے گا تو یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی نئی چیز ہے, یہ تو ہمیں قبول نہیں ہے. یہ بات پہلے نہیں سمجھ میں آتی تھی کہ آیا ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, لیکن آج اس کی مثال سمجھ میں آ گئی ہے. کسی زمانے میں نہیں پتا چلتا تھا کہ آیا واقعی ایسا کہیں گے یا نہیں کہیں گے. آج نظام ولایت جب سامنے آیا, تعجب لوگوں کا دیکھا اور یہ جملے سنے کہ یہ کہاں سے نکال لیا, تو بالکل یقین آ گیا کہ اس دین کے اصلی وارث کو بھی یہی جواب دیں گے جو اس کے نائب کو دیا جو جواب. یعنی کوفیوں نے جو سلوک حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ کیا وہی امام حسین کے ساتھ بھی کیا. لہذا نائبین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہی اصل وارث کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جاتا ہے. حضرت مسلم کو تنہا کر کے کوفہ میں مار دیا, اسی سے پتہ چل گیا تھا کہ آپ امام حسین کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. تو آج دنیا نے جو کچھ خمینی کے ساتھ کیا اسی سے پتہ چل گیا کہ حضرت حجت کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں. بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ نائب کے ساتھ جو کچھ کرو گے, اس کے سفیر کے ساتھ جو کچھ کرو گے, اس اصل کے ساتھ بھی وہی کام کرو گے, وہی سلوک کرو گے. یہ وہ نظام تھا, ولایت اور امامت و امت. اس کو تشریح کی ضرورت ہے, تفصیل کی ضرورت ہے. امامت و امت ایک تصور کا نام نہیں ہے, ایک تخیل کا نام نہیں ہے, ایک لفظ نہیں ہے امامت و امت. اور حتی امامت و امت فقط ایک نظریہ یا ایک عقیدہ نہیں ہے امامت و امت. امامت و امت ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے, اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. یہ نظام اگر لاگو ہو جائے تو وہ صورت میں یزیدیت کا راستہ روکنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پناہ لے نظام ولایت کی اور نظام امامت کی. کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب نظام ولایت اور نظام امامت کو بیان کیا قرآن میں اور اس کی طرف اشارہ کیا تو کہا کہ آج کفر اور دشمن دین مایوس ہو گئے ہیں. الیوم یائس الذین کفروا عن دینکم, یعنی وہ جو مدتوں سے تمہارے اور تمہارے دین کے بارے میں یہ توقع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم دین کو معاذ اللہ ختم کر دیں گے, جس دن نظام ولایت کا اعلان ہوا اس دن وہ مایوس ہو گئے. یعنی یزیدیت مایوس ہو جاتی ہے جب ولایت کا نظام برپا ہو جائے, اور کسی چیز سے یزیدیت کو مایوس نہیں کیا جا سکتا, فقط نظام الہی سے, فقط نظام خدا سے. نہ ان کو اذانوں سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ نمازوں سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ ان کو گریا و زاری سے ڈرایا جا سکتا ہے, نہ ان کو مجلسوں اور تقریروں سے ڈرایا جا سکتا ہے. یزیدیت کا راستہ اگر روکنا ہے تو نظام امامت و ولایت چاہیے اسے, باقی کسی چیز سے یزیدیت کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور یزیدیت کی طرف پہلا قدم جو اٹھتا ہے وہ نظام الہی سے دوری, کہ نظام امامت نہ ہو ایک تفکر کے طور پر بے شک ہو لیکن نافذ نہ ہو, نافذ نہ ہو, اس کے تحت زندگی بسر نہ کر رہا ہو. اور یہ ہوا جب ولایت سے لوگ دور ہوئے, ولایت سے دور ہوتے ہوئے پھر ایک ایسی حکومت یا ایک ایسے نظام کی طرف آ جاتے ہیں جب الہی نظام سے دور ہو, جس کا ظاہر اسلامی ہوتا ہے لیکن اس کا باطن اسلامی نہیں ہوتا. یعنی ظاہر اسلامی اور باطن غیر اسلامی, جس کا مثلا آپ کہہ لیں کہ وہی نظام خلافت جس کو کہتے ہیں. نظام ولایت وہ ہے جس کا ظاہر بھی الہی ہے, جس کا ظاہر بھی خدائی ہے, جس کا ظاہر بھی ربانی ہے, دینی ہے و اسلامی, اور اس کا باطن بھی اسلامی ہے. لیکن جب اس سے دور ہوں گے تو ایک ایسا نظام آ جائے گا سامنے جو ظاہراً اسلامی لگتا ہے لیکن حقیقت میں اسلامی نہیں. اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے یونی کہ یہاں پر آ کر جو لوگ ولایت سے دور ہوتے ہیں وہ خلافت پہ آ کے رک جاتے ہیں نا, وہ انحراف اور وہ گمراہی بڑھتی رہتی ہے, آگے بڑھتی رہتی ہے, رکتی نہیں ہے. لہذا تیسرا مرحلہ جو طے کرتا ہے وہ ملوکیت ہے, شہنشاہیت اور بادشاہت. ایک مختصر عرصہ اس حالت میں گزرتا ہے کہ جس کا ظاہر اسلامی ہو لیکن باطن غیر اسلامی. اس کے بعد ایک ایسا نظام آ جاتا ہے جس کا نہ ظاہر اسلامی ہوتا ہے نہ باطن اسلامی ہوتا ہے, اس کا نام آمریت ہے, اس کا نام ملوکیت ہے. آمریت تیسرے درجے میں جو نظام آتا ہے وہ آمریت و ملوکیت ہے. یزید سے پہلے جو نظام تھا وہ آمریت و ملوکیت کا زمانہ تھا, لیکن 60 ہجری کے بعد جو کچھ آیا وہ ملوکیت نہیں تھی, وہ آمریت نہیں تھی, وہ آمریت سے اگلا قدم تھا جس کا نام یزیدیت ہے. یزیدیت ایک ایسے نظام اور ایسے سسٹم کا نام ہے کہ جس میں سری جنگ ہے خدا کے خلاف, قانون خدا اور دین خدا کے خلاف, جس کو آج کی زبان میں نیا نام جو یزیدیت کو دیا گیا آج صدیوں بعد یزیدیت کی تعمیر نو کر کے اس کو دوبارہ ریفائن کر کے ریبلڈ کر کے جو اس کو نام دیا گیا وہ ہے لبرلزم. سب سے پہلا مسلمانوں کے اندر یعنی اسلامی زمین, اسلامی سرزمینوں کے اندر سب سے پہلا لبرل یزید گزرا. اس کے اشعار اور افکار ابھی موجود ہیں, وہ جو کچھ وہ کہتا تھا وہی آج اس کو اگر علمی زبان میں جب بیان کیا گیا, اس کو ایک خاص زبان دی گئی, تو وہ لبرلزم وجود میں آیا. لبرلزم کا معنی آزادی نہیں ہے, غلط معنی کرتے ہیں لبرلزم کا آزادی, چونکہ لبرلزم کا ایک نعرہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم اس سے مراد یہ ہے کہ مقدسات کو نامقدس سے الگ کر دو, یعنی دین کو زندگی سے الگ کر دو, کہ دین کا زندگی سے کوئی سروکار نہ رہے, ممنوع ہو جائے دین زندگی میں. زندگی آپ کلچر کے تحت بسر کرو, زندگی آپ دوسرے ثقافتوں کے تحت بسر کرو, اور دین کو اس میں نمک کے برابر شامل رکھو. تھک جاؤ جب, اکتا جاؤ جب, ضمیر ملامت کرنے لگے تو تھوڑا سا اس میں نمک بھی ڈال دو. عملی طور پر ہم لوگ سیکولر ہیں, یعنی ہم متدین لوگ, ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں دیندار, ہم سیکولر لوگ ہیں. سیکولرزم اس کو کہتے ہیں جس میں دین کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے. اب سب اپنے اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں دین کتنا ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے, اور وہ بھی اس لیے ڈالتے ہیں کہ تھوڑا نمکین رہے, کہ زیادہ نمک ڈالا تو کہیں بلڈ پریشر نہ ہو جائے, ہمیں ہائی نہ ہو جائے ہمارا. آٹے میں نمک کتنا ڈالتے ہیں, یوں تو نہیں کہ اگر ایک کلو آٹا ہے تو ایک کلو نمک ڈالتے ہیں, اگر ایک کلو آٹا ہو ایک چٹکی نمک ڈالتے ہیں, اور پھر خیال رکھتے ہیں کہ مرد مثلا بیوی کو کہتا ہے کہ نمک زیادہ نہیں ڈالنا, کل بھی تم نے شور کر دیا تھا اس کو, زیادہ نمکین کر دیا تھا, لہذا وہ چٹکی بھر نمک ہنڈیا میں ڈال دیتے ہیں, چٹکی بھر نمک آٹے میں ڈال دیتے ہیں, اور اس سے وہ نمکین ہو جاتا ہے. جیسے کہا تھا کہ وہ بوفا کھا کے ادھر دین میں بھی بوفا بنا لیا ہے, اسی طرح ہنڈیا میں نمک ڈال کے اور آٹے میں نمک ڈال کے تو عادت ہو گئی ہے کہ زندگی میں بھی فقط نمک کی حد تک دین آنا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں آنا چاہیے. لہذا نہیں آتے, سیکولر ہیں, کاروبار غیر دینی کرتے ہیں, بزنس غیر دینی کرتے ہیں, شادیاں غیر دینی کرتے ہیں, موت غیر دینی مرتے ہیں, روابط غیر دینی ہوتے ہیں, سوسائٹی غیر دینی ہوتی ہے, میل ملاپ غیر دینی ہوتا ہے, کلچر غیر دینی ہوتا ہے, سب کچھ غیر دینی ہوتا ہے. شام کو آ کر مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں یا کسی مجلس میں شرکت کر لیتے ہیں, بیچ نمک ڈالتے ہیں, تھک کے دن بھر تھک تھکا کے پھر آخر میں تھوڑا سا نمک ڈالو. اب اس میں جب نمک ڈالتے ہیں تھوڑا ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ نمکین ہے, اس کا نام نمکین رکھتے ہیں, اپنی زندگی کا نام دینی رکھتے ہیں, جس میں اتنا سا دین ہے صرف نمک کے برابر نمکین یعنی دینی. سیکولرزم یہی کہتا ہے کہ یہ آٹے میں نمک کے برابر جو دین ہے اس کو بھی نکال دو باہر, اس کو بھی فارغ کر دو، اصل ختم کرو اس کو، دین کو چونکہ مقدس ہے دین، اور زندگی نامقدس ہونی چاہیے، مقدسات کو نامقدس سے الگ کرنا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ مقدسات کو نامقدسات سے جدا کریں؟ اس لیے کہ انسان کے لیے جو نظریہ انہوں نے تجویز کیا وہ آزادی، آزادی نہیں ہے، لبرلزم کا معنی آزادی نہیں ہے، غلط معنی کرتے ہیں، حتی علمی لحاظ سے بھی غلط معنی کرتے ہیں، لغوی لحاظ سے بھی غلط معنی کرتے ہیں. لبرلزم کا معنی آزادی نہیں ہے، فریڈم اور چیز ہے، لبرلزم اور چیز ہے. لبرلزم کا معنی یہ ہے کہ قانونی حدیں انسانی شہوات، انسانی خواہشات کے سامنے سے قانونی حدیں اٹھا دینا. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ لبرلزم کیا، میں آپ کو مثال سے کہوں، آزادی یہ ہے کہ آپ جس روڈ پر بھی جائیں ٹریفک قوانین کا خیال رکھتے ہوئے آزادانہ گاڑی چلائیں شہر میں، یہ آزادی ہے، یہ فریڈم ہے. جس روڈ پہ جانا چاہیں چلے جائیں آپ، لیکن خیال رکھنا ہے، سگنل کا خیال رکھنا ہے، بریکر کا خیال رکھنا ہے، ہارن کا خیال رکھنا ہے، یعنی تمام ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھ کے جس روڈ پہ جانا چاہتے ہیں جائیں، اس کو آزادی کہتے ہیں. سگنل توڑنے کو تو آزادی نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہے، آزاد ہے لہذا نہ ریڈ سگنل پہ بریک لگاؤ نہ گرین پہ مثلا حرکت کرو، آزادی. آزادی کا یہ معنی نہیں ہے، سگنل توڑنے کو کوئی بھی آزادی نہیں کہتا. اسی کو لبرلزم کہتے ہیں، فریڈم یعنی قوانین کا، قوانین قانونی حدوں کا خیال رکھ کر آزادانہ جدھر جاؤ چاہ سکتے ہیں، لیکن قانون نہیں توڑنا، حدود قانونیہ کو نہیں توڑنا. وہی پاکستان میں جس کو ہم مردانگی سمجھتے ہیں، جو قانون نہیں توڑتا اس کو مرد ہی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں بہت نامرد آدمی ہے کہ آج تک اس نے قانون بھی نہیں توڑا. اور ظاہر ہے جو چیز انسان کثرت سے کرتا ہے عادت ہو جاتی ہے، جب اپنا شہری قانون، ملکی قانون توڑ توڑ کے عادت جب ہو جاتی ہے، انسان بے باک ہو جاتا ہے، تو خدائی قانون بھی توڑنا شروع کر دیتا ہے. اور جس طرح سگنل ہے ٹریفک کے، اس طرح خدا نے بھی سگنل رکھے ہوئے ہیں کہ ان کو نہ عبور کرو، کراس نہیں کرنا ان سگنلز کو، رک جاؤ ان پر جا کر. لبرلزم یعنی قانونی حدوں کو اٹھا دینا، سرے سے برطرف کر دینا، اس کے بعد کوئی سگنل نہیں ہے، کہیں رکنا لازم نہیں ہے آپ، یہ لبرلزم ہے. اس کو تو آزادی نہیں کہتے. انسانی خواہشات، اب دیکھیں آزادی کا معنی یہ ہے کہ عورت نکر پہن سکتی ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے لبرلزم، یہی پہلی بات یہی کرنی تھی آپ. اگر لبرلزم کہتے تو یہ کہتے تعلیم آزاد ہے، یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا کہ تعلیم آزاد ہے، صرف امیروں کے لیے، صرف سرمایہ داروں کے لیے، بڑے بڑے اسکول بنا کر اور بڑی بڑی فیسیں دے کر سرمایہ دار اپنے بچے پڑھائیں، اور 80% غریب آبادی تعلیم سے محروم ہو. اگر آزادی، اگر لبرلزم آزادی ہے تو پہلے تعلیم آزاد کرتے، لیکن تعلیم آزاد کرنے سے پہلے نکر آزاد کی کہ عورتیں نکر پہن سکتی ہیں. کیونکہ لبرلزم آزادی نہیں ہے، لبرلزم شہوات کے آگے سے قانون اٹھانے کا نام، لہذا پہلے شہوتوں کا نام لیا، پہلے خواہشات کا نام لیتے. اور یہی وہ چیز تھی جو یزید انجام دیتا تھا. یزید نے آ کر سب سے پہلے شہوات کو کہا کہ یہ قانون بھی خود ہے، یہ ڈھونگ ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ مولویوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، یہ دین کیا ہے، یہ اسلام کیا ہے، یہ فلاں کیا ہے، یہ انہوں نے خواہ مخواہ میں خود من گھڑت بنا لیا ہے. بالکل سیم یہی باتیں یزید کہتا تھا کہ معاذ اللہ یہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے، کوئی وحی نہیں اتری، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، یہ انہوں نے من گھڑت سب سے خود بنا لیا ہے سب کچھ. آپ ذرا موازنہ کرتے جائیں آج اس نظریے کو جو لبرلزم کہتے ہیں اور اس وقت جو یزید کہتا تھا، آپ کو منہ برابر سوئی برابر فرق نظر نہیں آئی. یہ نظام حکومت تھا سید الشہداء کے زمانے میں. اگر سمجھنا چاہتے ہیں سید الشہداء کا زمانہ کیا ہے اور آج کا زمانہ، تو پہلا حکمران طبقہ، پہلا حکومت اور سیاسی نظریہ جو اس وقت تھا، سیاسی نظریہ یزید کے آنے سے ملوکیت نہیں تھا. امام حسن مجتبی علیہ السلام کو جس نظام کا، جس نظام کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ ملوکیت تھا. امام مجتبی کے مقابلے میں ملوکیت تھی، ملوکیت، لیکن سید الشہداء کے مقابلے میں لبرلزم تھا، یزیدیت تھی. اور ملوکیت اور چیز ہے، یزیدیت اور چیز ہے. اس کو نہیں سمجھتے بعض لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ دو بھائیوں میں کوئی فرق تھا. نہ، دو بھائیوں میں فرق نہیں تھا، ملوکیت اور یزیدیت میں فرق تھا. وہ یہ ایک طبقہ، حکمران طبقہ تھا اس زمانے کا اور آج. اب آئیں دوسرے طبقات کو دیکھیں. ایک گروہ شامی گروہ تھا اس وقت، اس وقت اسلامی ریاست جو تھی، اسلامی سرزمینیں، ایک گروہ شامی تھا. شامی ان لوگوں کو نہیں کہتے جو صرف شام میں رہتے ہیں. شامی ایک خاص ذہنیت کا نام ہے، شامی ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے. شامی لوگ کون تھے؟ شامی لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود سوچتے نہیں ہیں، خود سوچتے نہیں ہیں، جو میڈیا کہہ دے اس کو حرف منزل سمجھتے ہیں، وحی منزل سمجھتے ہیں، جو پورا ایمان میڈیا پہ رکھتے ہیں، جو میڈیا پہ آ جائے وہ اس کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے، اس میں تو شک و شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو جیو پہ آ گیا ہے، یہ تو اے آر وائی پہ آ گیا ہے، یہ تو جنگ اخبار میں آ گیا ہے، یہ تو خبروں میں آ گیا ہے، یہ تو فلاں میں آ گیا ہے، حوالے بھی دیتے ہیں سب. یہ تو سی این این نے کہہ دیا ہے، یہ تو بی بی سی نے کہہ دیا ہے. یہ شامی ذہنیت ہے، شامیوں کی یہ ذہنیت تھی کہ میڈیا کے ذریعے، میڈیا کا کام خبریں دینا نہیں ہے. منافقت اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہو، حقیقت کچھ ہو. ظاہر میں خبریں دیتے ہیں لیکن حقیقت میں خبریں بناتے ہیں، نہ کہ خبریں دیتے ہیں. خبر سازی کرتے ہیں نہ خبر رسانی. خبر رسانی اور چیز ہے، خبر سازی اور چیز ہے. خبر سازی کرتے ہیں نہ خبر رسانی کرتے ہیں. خبریں پہنچاتے نہیں ہیں، خود سے بناتے ہیں خبریں، اور خبریں بنا کر لوگوں کے ذہنوں کو جدھر موڑنا ہو موڑ دیتے ہیں. مثلا ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے، ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ اس ایشو پر تم نے ذہن بنانے ہیں. کسی جگہ بھی، مثلا اپنے ملک کی میں مثالیں دیتا جاؤں کہ سمجھ میں آتی جائے، دوسرے ملکوں سے ہم اتنے آشنا نہیں ہیں. میں ابھی ایک علاقے میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں ان لوگوں سے پوچھا کہ حماس کا نام سنا ہوا ہے، تو نیچے سے داد دینے لگے، واہ. میں نے سوال کیا کہ حماس نام سنا ہے کبھی حماس کا؟ تو انہوں نے کہا واہ واہ، عادت ہو گئی نا واہ کرنی. تو میں سوال کیا، انہوں نے کہا واہ. اس سے اندازہ ہوا کہ یہاں لوگ اتنی خبریں نہیں سنتے، اتنا فرصت نہیں ہے لوگوں کے پاس، پتہ نہیں کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن آگاہ نہیں ہے باقی دنیا سے زیادہ. ویسے تبصروں سے بھی بعض اندازہ ہوتا ہے کہ زیادہ آگاہی نہیں ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں، کیا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، کیا ہمارے دائیں بار ہو رہا ہے، ہمارے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اصل میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنے ملک میں بعض مثالیں اگر دیتے جائیں تو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. کن کو کہا جاتا ہے کہ ابھی اس کام کے لیے ذہن بنانا شروع کرو. بس ابھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے، لہذا میڈیا کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ابھی اس پہ ذہن بناؤ. لگ جاتے ہیں صبح و شام، کبھی اس کو لے آتے ہیں، کبھی اس کو لے آتے ہیں، جتنے کھوسٹ پڑے ہوتے ہیں ملک میں کہیں بھی ڈھونڈ کے ان کو لا کے پھر وہ ہم بھی اس منہ اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لگا ہوا ہے باتیں کرنے میں، ہم سر دھننے میں لگے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ بڑی ماہرانہ رائے دے رہے ہیں، صبح اٹھ کے پھر کہتے ہیں کیا کہنے ہیں اس کے، رات کو اس نے کیا بات کی. بس میڈیا کو باقاعدہ خبر سازی کی جاتی ہے، نہ کہ خبر رسانی کی. اصل نہیں بتاتے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فقط یہ بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں. حالات سے آگاہ نہیں کرتے، خبر بنا کے پیش کرتے ہیں. میں نے کیوں کہا یہ شامی معاشرہ ہوتا ہے کہ جو اب میڈیا، صرف ریڈیو ٹی وی کو نہیں کہتے، میڈیا ابتدائی میڈیا تھا اس زمانے میں، 60 ہجری میں، 60 ہجری سے پہلے جو زمانہ تھا، اس میں میڈیا اس طرح اخبار اور ٹی وی اور یہ چیزیں نہیں تھیں. اس وقت میڈیا چند چیزوں کی شکل میں تھا. ایک دعوتیں، بڑی رنگین دسترخوان شام کے، دعوتیں، یہ ایک میڈیا تھا. یعنی دعوتوں پہ بلا کے وہاں پر پروپوگنڈا کیا جاتا، بڑے بڑے دسترخوان لگائے جاتے، اور ظاہر ہے لوگ کھانے کے تو عاشق ہوتے ہیں، کھانے کے لیے تو جان دینے کے لیے بھی تیار ہے. اگر مثلا انہیں کہہ دیں کہ امام حسین کی مجلس میں آنے تو کوئی نہیں آتا، لیکن کہیں تبرک بھی ہے تو پھر ٹوٹ پڑتے ہیں اس مسائل. ایک کام جو شام میں کیا جاتا تھا وہ بڑے بڑے دعوتیں اور بڑی عجیب و غریب دسترخوان بچھائے جاتے تھے. حتیٰ یہ اس زمانے میں مشہور ہو گیا تھا کہ نماز کا مزہ علی کے پیچھے آتا ہے, کھانے کا مزہ شام میں آتا ہے. اس قدر معروف دسترخوان تھا وہاں. یہ دسترخوان کیوں سجائے جاتے تھے؟ نہ اس لیے کہ مہمان نوازی دکھائی جائے, یہ دسترخوان اس لیے سجائے جاتے تھے کہ اس کے ذریعے سے پروپوگنڈا کیا جائے, اس کے ذریعے سے ذہن بنائے جائے. ظاہر ہے کھانا کھانے کے بعد تو انسان بات نہیں کر سکتا, کوئی سننی پڑتی ہیں ساری, لہذا وہ سنا کے بھیجتے تھے ان کو. دوسرا ذریعہ میڈیا, اس وقت کا جو میڈیا ذہن بناتا تھا وہ مشاعرہ تھا. عرب بڑے معروف شاعر گزرے ہیں, عرب خود یزید بہت بڑا شاعر تھا, یہ بدکار ترین انسان اور پلید اور نجس انسان, شعر بہت پختہ کہتا تھا, یہ بہت قادر الکلام شاعر تھا یزید. یعنی اس کو عطا عرب کے بڑے شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے. تعجب کریں گے کہ شاعر بھی یزید ہو سکتا ہے یا نہیں, ہوتے ہیں شاعروں میں بھی یزید پیدا ہو جاتے ہیں. لہذا مشاعرے ہوتے تھے اور ان مشاعروں میں یہ ذہن بناتے تھے لوگوں کو, خاص قسم کے شعر, خاص قسم کے افکار شعر کی شکل میں یہ پیش کرتے تھے. اور لوگ جو کچھ ان مشاعروں میں سنتے وہ سوچتے تو نہیں تھے, چونکہ کہا نہیں شامی معاشرے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے, وہ فقط سنتا ہے, سر دھنتا ہے بس. تیسرا ذریعہ میڈیا کا, اس وقت کا نمونہ میڈیا کا, وہ تھے خطیب, علماء اور خطیب اور ذاکر, جو جمعے پڑھاتے تھے, جو جماعتیں کراتے تھے, جو مختلف مناسبتوں سے آ کے تقریریں کرتے تھے, مذہبی طبقہ. خطیب, سرکاری خطیب, درباری خطیب, یہ آ کر لوگوں کا ذہن بناتے تھے. ان کو بھی وہی میڈیا کے طور پر استعمال, اور سب سے مؤثر یہ میڈیا تھا. چونکہ کھانے پہ تھوڑا لوگ آتے ہیں, مشاعرے میں بھی تھوڑے لوگ آتے ہیں, لیکن عام مجمع جو نماز جمعہ یا نماز عید یا اس طرح کے جو مناسبات ہوتی ہیں ان میں زیادہ لوگ آتے ہیں, لہذا ماہر ترین لوگوں کو خطیب بنا کر ان سے استفادہ کیا جاتا تھا. بڑے بڑے خطیب گزرے جو آ کر ممبروں پر ذہن بناتے تھے لوگوں کو. اب کیا ذہن انہوں نے بنائے میں اشارہ کروں گا, یہ ایک طریقہ تھا ان کا. اور ایک طریقہ ان کا میڈیا یہ تھا کہ خفیہ جاسوس بھیج دیتے تھے مختلف علاقوں میں, جو جا کر باتیں پھیلاتے تھے, افواہیں پھیلاتے تھے. یہ افواہ سازی بھی ایک ان کا کارآمد میڈیا تھا. تقریباً یہ اس زمانے کا میڈیا تھا. یہ میڈیا شام میں ذہن بناتا رہا, شام میں ذہن بناتا رہا یہ میڈیا. یعنی آپ دیکھیے کہ سال ہا سال تک, واقعہ کربلا سے پہلے سال ہا سال تک شام کے اندر ممبروں کے اوپر امیر المومنین کو لان تان کی جاتی تھی, ان تینوں چار ذریعوں سے. دسترخوان پر بھی امیر شام جب بھی مجلس رکھتا, دسترخوان بچھاتا, تو کھانا کھانے سے پہلے لوگوں کو کہتا کہ کچھ ابو الحسن کے بارے میں کہو. جو کردار کشی ہو سکتی تھی وہ سب بیٹھ کے کرتے, پھر ہنس کھیل کے کھانا کھاتے. وہ اس مقصد کے لیے دسترخوان بچھاتا تھا. پھر اس کے بعد باری آ جاتی تھی ان شاعروں کی, وہ آ کر مذمت میں شعر پڑھتے آ کر. پھر اس کے بعد نوبت آ جاتی خطیبوں کی, درباری اور سرکاری خطیب آ کر سال ہا سال تک, گویا اس وقت کربلا کے واقعہ سے پہلے پہلے 70 سال ہو چکے تھے کہ مسلسل تقریباً یہ کام ہو رہا تھا. معاف کرنا, 35 سال تقریباً ہو چکے تھے کہ یہ کام ہو رہا تھا کربلا کے واقعہ سے پہلے پہلے. 35 سال سے مسلسل یہ کام ہو رہا تھا. یہ اس کام نے ذہن بنائے, اور اس ذہنیت کا اثر دیکھیے ابھی کیا ہوا, کس طرح بنائے, میں تھوڑا سا اشارہ بھی کرتا چلوں. شام میں, شام کے اندر اس میڈیا کی وجہ سے جو لوگ اس حد تک سوچنا چھوڑ دیا, شعور سے کام لینا چھوڑ دیا, بالکل اپنے آپ کو تکلیف نہیں دیتے تھے سوچنے کی, کہ ایک شخص شام کوفہ سے شام گیا اونٹ پر, ایک شامی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے. جیسے فرض کریں کراچی سے کوئی حیدرآباد آئے گاڑی پر, ایک آدمی اس کو کہے کہ یہ گاڑی میری ہے, یہ چوری ہوئی تھی, یہ میری گاڑی ہے. اس شامی نے کہا کہ جنگ صفین میں, شام اور کوفہ میں تھی نا جنگ صفین, کہ جنگ صفین میں یہ اونٹ میرا گم ہو گیا تھا اور اس شخص نے چرا لیا ہے, یہ کوفی تھا, کوفہ سے گیا ہوا تھا, تو کہا کہ یہ میرا اونٹ ہے. وہ معاملہ بڑا عدالت میں دربار میں جا پہنچا امیر شام تک. اس نے میٹنگ بلائی, سارے شہر کو بلایا, بڑے بڑے لوگ سارے اکٹھے ہوئے, بلا کر ان سے سب کے کہا کہ گواہی دو, یہاں پر ابھی گواہی دو کہ آیا یہ شخص جو شامی کہہ رہا ہے یہ اونٹ میرا ہے یا نہیں, تو اس کا ہے یا نہیں. وہیں پر 100 آدمیوں نے گواہی دی اسی وقت کہ یہ اسی کا ہے, چونکہ امیر شام نے کہہ دیا تھا کہ گواہی دو, ان سب نے گواہی دی پورے دربار نے کہ یہ اسی کا ہے. وہیں پر دیکھا نہیں تھا کسی نے نہ یہ کہ واقعی چوری کرتے دیکھا تھا, وہیں پر کھڑے کھڑے کہا یہ اونٹ اس کا ہے. فیصلہ ہو گیا کہ یہ لے جائیے. یہ شخص جس کا اونٹ تھا کوفہ سے جو گیا تھا, اس نے کہا کہ جناب امیر آپ فیصلہ کرنے سے پہلے پہلے اس شخص سے یہ تو پوچھو کہ اس کا اونٹ مؤنث تھا یا مذکر, اونٹ تھا یا اونٹنی, پہلے یہ تو پوچھو اس سے. تو انہوں نے پوچھ لیا, پہلے تو کہا کہ فرق کیا پڑتا ہے اونٹ ہو یا اونٹنی. کہا وہ فرق پڑتا ہے بالآخر, اس سے پوچھو کہ مذکر تھا یا مؤنث. تو اس سے پوچھ لیا, انہوں نے کہا کہ بتاؤ جو تمہارا گم ہوا تھا وہ اونٹ تھا یا اونٹنی. تو اس نے کہا کہ وہ تو میری تو اونٹنی گم ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ اس کو غور سے دیکھو, یہ تو اونٹ ہے, اونٹنی نہیں. کہا یہ تو اونٹنی ہے, اونٹ ہے, یہ اونٹنی نہیں ہے. اب دوبارہ وہ جاتے ہوئے لوگوں کو روک لیا انہوں نے, چونکہ امیر فیصلہ دے چکا تھا پہلے کہ یہ اونٹ ہے, حالانکہ تھی وہ اونٹنی. سب کو بلا کے اس نے کہا کہ سب دیکھو اس کو غور سے, یہ کیا ہے, آیا اونٹ ہے یا اونٹنی. تو سب نے مل کر وہاں پر کہا کہ یہ اونٹنی ہے. اس مذکر کو کہا کہ یہ مؤنث ہے, چونکہ بادشاہ نے شہنشاہ نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا کہ یہ اونٹنی ہے, حالانکہ وہ اونٹ سامنے نظر آ رہا تھا, لیکن چونکہ امیر شام نے کہہ دیا یہ اونٹنی ہے, لہذا سب کو کہنا پڑا کہ یہ اونٹنی. یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اگر حکومت وقت کہہ دیتی کہ یہ اونٹنی اونٹنی ہے, اگر وہ اونٹ بھی ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ اونٹنی ہے. یہ اس وقت کا ایک طبقہ تھا. اب خود دیکھ لیں کہ آج کل ایسا طبقہ ہے یا نہیں ہے, کہ جن کو سٹیجوں پر بیٹھ کر ان کے ذہن بنائے جائیں, اگر ممبروں پر بیٹھ کر ان کے ذہن بنائے جائیں, دسترخانوں پہ ذہن بنائے جائیں, میڈیا ان کا ذہن بنائے, ٹی وی ریڈیو ذہن بنائے, اخبار ان کا ذہن بنائے, ذہن ایسا بنتا ہے یا نہیں بنتا. آیا آج کل ایسا طبقہ پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا, جو صرف میڈیا کے حوالے دیں گے آپ کو بس. امیر شام نے اس شخص کو جو کوفہ سے آیا تھا اسے کہا کہ ادھر آؤ, میری بات سنو, کہ واپس جاؤ کوفہ اور علی کو جا کر یہ سارا منظر بتا دو, کہو کہ آپ کے مقابلے کے لیے ایسی قوم تیار کر کے رکھی ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں بھی تمیز نہیں, ایسی قوم آپ کے لیے تیار کر کے رکھی ہے جسے اونٹ اور اونٹنی میں بھی فرق سمجھ میں نہیں آتا. ظاہر ہے اونٹ اور اونٹنی میں جس کو فرق سمجھ میں نہیں آتا, اسے حق و باطل میں فرق سمجھ میں نہیں آتا, اسے عالم اور جاہل میں فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے. سو اونٹ اور اونٹنی کو جو نہ پرکھ سکے وہ کسی چیز کو نہیں پرکھ سکتا, نہ دنیا نہ دین. اسے نہیں پتا چلتا کہ راہور کون ہے, راہزن کون ہے, اسے کچھ پتا نہیں چلتا, حق بھی کون ہے باطل بھی کون ہے. ایسی قوموں کو جدھر مرضی لے جائیں اٹھا کے, کوئی بھی لے جائے, ایک تقریر کر کے جدھر مرضی لے جائیں, چونکہ خود تو سوچتے نہیں, جو سوچنا چھوڑ دیں, صرف دوسروں کے اشاروں پہ چلیں, اپنا ذہن وہ بند کر دیں ڈبے میں اور تالے لگا دیں, اور وہ یہ سمجھتے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوچنے کے بھی بل آئے گا. بلوں سے بہت تنگ ہے نا ہم, بجلی آن کرتے ہیں بل آ جاتا ہے, گیس آن کرتے ہیں بل آ جاتا ہے, پانی آن کرتے ہیں بل آ جاتا ہے, ٹیلی فون کرتے ہیں بل آ جاتا ہے, تو ایک چیز جو ہے بچت کی ہوئی ہے کہ ذہن نہیں استعمال کرتے کہ کہیں اس کا بھی بل نہ آ جائے نا, اس کو استعمال کریں کوئی بل نہیں آئے گا, فری میں آئیے. اگر بجلی فری ہو جائے تو ہم دن کو بھی لائٹیں آن رکھیں گے, گیس فری ہو جائے تو چولہے ایسے جلتے رہیں گے گرمیوں میں بھی. اور یہ فری قوت خدا نے دی ہے, اسے کام لو, کوئی بل نہیں آتا اس کا, استعمال کرو اس کو. وہ نہیں کرتے تھے, شامی نہیں کرتے تھے. لہذا شامی اس طبقے کو کہا جاتا ہے کہ جو سوچنا چھوڑ دے اور جو کچھ میڈیا کہے اس پر ایمان لے آئے. اب دیکھیں کہ آیا اس کے لیے شام میں ہونا ضروری نہیں ہے, کہیں بھی بیٹھ کر شامی ہو سکتا ہے انسان, کہیں بھی بیٹھ کر شامی بن سکتا ہے انسان. لہذا اب اس کا اثر دیکھیں کہ ذہن بنا کیسے. یہ جو اس وقت کے میڈیا نے ذہن بنایا بنایا اور ان کا ذہن بن گیا, جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی جب شہادت ہوئی حضرت کی, شام میں خبر پہنچی کہ علی شہید ہو گئے ہیں, تو وہ پہلے تو انہوں نے جشن منایا, خوب خوشیاں منائی, شامیوں نے خوشیاں منائی کہ اچھا ہوا, چونکہ وہ ذہن بنا ہوا تھا, میڈیا نے یہ ذہن بنایا ہوا تھا کہ اچھا ہوا یہ ہو. پھر اس کے بعد وہ پوچھنے لگے کہ کہاں شہید ہوئے, یہ واقعہ پیش کہاں آیا, دلچسپی ہو جاتی ہے نا کہ یہ کہاں ہوا, یہ حادثہ کیسے ہوا. آج کل بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو پوچھتے ہیں کیسے ہوا, کدھر سے آیا, کتنا ہوا. اس وقت بھی دلچسپی سے پوچھتے تھے کہاں ہوا, تو بتایا جاتا کہ مسجد میں. شامی اتنے تعجب سے پوچھتے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام تھا, اس قدر ذہن ان کا راسخ ہو چکا تھا. وہ میڈیا کے اثر میں, اس میڈیا نے اثر کیا ہوتا, یعنی حقیقتاً ایمان تھا اہل شام کا, معاذ اللہ کے علی نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں نہیں جاتے. اب آج کل بھی اگر علی والوں کو کوئی دیکھ کر نتیجہ نکالنا چاہے تو کیا نکالے گا, علی نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. ظاہر ہے وہ تو مجھے دیکھے گا نا آ کر کے, یہ علی والا ہے. اگر مجھے اس نے کبھی دیکھا مسجد میں تو کہے گا اس کا مولا بھی پڑھتے تھے, لیکن اگر مجھے ہی نہیں دیکھا تو وہ تو یہی تہمت لگائے گا شام والی. یہ ایک طبقہ تھا, یہ اس طبقے کی بھی تشریح مفضل ہے, میں ابھی گزرتا ہوں, وقت کم ہے, سارے طبقات کی طرف اشارہ کرتا چلوں تاکہ وہ زمانہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کیا زمانہ تھا, اور پتہ چلے کہ آج ہم کس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور آج پتہ چلے کہ ہمارا فریضہ کیا ہے, ہمارا ذمہ داری کیا ہے. ایک کوفی طبقہ تھا, کوفی بھی ایک الگ قوم تھی, ایک الگ ذہنیت کا نام کوفی ہے. کوفی وہ لوگ نہیں ہیں جو میڈیا کی ذات میں آ جائیں, کوفی وہ طبقہ ہے جو سب کچھ سمجھتا ہے, سب کچھ سمجھتا ہے کوفی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو مفاد پرست, جو اگر دین کو بھی چاہتے ہیں تو مفادات کی خاطر چاہتے ہیں, دین کو خدا کی خاطر نہیں مانگتے, مفادات کی خاطر مانگتے ہیں. یہ سمجھتے سب کچھ تھے. انہوں نے خط لکھے, بے شمار خط لکھے سید الشہداء کو, حتیٰ بعض روایات میں ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام بوری بھر کے ان خطوں کی ساتھ لے آئے کربلا میں, اور کئی جگہوں پر انہیں خط نکال نکال کے دکھائے, ان کھڑے ہوئے لوگوں کو کہا نام لے لے کے کہ تم نے خط لکھا تھا, تمہارا خط میرے پاس موجود ہے, فلاں نے خط لکھا تھا, یہ موجود ہے. ایک بوری بھری ہوئی خطوط کی مختلف اوقات میں انہوں نے مکہ بھیجی, مکہ میں سید الشہداء کو وہ سارے خطوط ملے, انہوں نے بلایا, اور بلانے کے بعد اس خطوط میں انہوں نے لکھے جملے, آج وہ خطوط تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. وہاں انہوں نے لکھا کہ آ جائیے, کوئی کنائے میں لکھا, کسی نے سرحد سے کہا کہ آپ آ جائیے, اب پھل پک گئے ہیں, فصلیں تیار ہیں, پھل کٹنے کے قابل ہیں, یعنی اشارہ دے رہے تھے کہ ہم تیار ہیں, صرف ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے, اگر کوئی راہبر آ جائے تو ہم ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کوفی وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ڈینگے زیادہ مارتا ہے, ڈینگے بہت مارتا ہے, لیکن جب وقت آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے, سمجھتا سب کچھ ہے, ڈھینگیں بہت مارتا ہے لیکن جب وقت آ جائے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. لہذا انہوں نے خطوط لکھے کہ آپ آئیے. ہر خط کے آخر میں یہ جملہ ضرور لکھتے تھے الاجل. عربی میں اگر کہیں جلدی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الاجل, جلدی, یعنی اجلت میں آئیے. الاجل 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 ثم الاجل, جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے. خوب سید الشہداء علیہ السلام نے اس طبقے پر اتمام حجت کے لیے خوب جلدی کی, لیکن ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہوں نے اپنا باطن کھول کے سامنے رکھ دیا. یہ بزدل طبقہ ہے, کوفی بزدل لوگ ہوتے ہیں. کوفی یعنی مکار. کوفی اس طبقے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا ایک چہرہ نہ ہو, کئی چہرے ہوں جس کے, کئی شخصیتیں ہوں جس کی, جو ہر مجلس اور ہر محفل میں بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے. میں چند ایک دو ہفتے پہلے پنجاب کے ایک شہر میں تھا, ایک دن مجلس پڑی تو ایک خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ مولانا سے سوال کرو جا کر. تو وہ آیا میرے پاس, کہا کہ ہماری والدہ ایک سوال پوچھا ہے, انہوں نے جواب دیا. کہا کیا جواب, کیا سوال ہے؟ تو اس محترمہ نے یہ سوال پوچھا تھا کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میں اپنے شہر میں دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی اچھا آدمی آتا ہے تو اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں, کوئی غلط آدمی آتا ہے اس کو بھی واہ واہ کرتے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اس محترمہ کا سوال تھا, ایک خاتون کا, کہ جو بھی آتا ہے اس کو واہ واہ کرتے ہیں یہ لوگ. کہ یہ کیسے, ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کس کو تحسین کرنی ہے کس کو نہیں کرنی ہے, کسی کی مذمت بھی تو کریں بلا کر. تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے محترمہ سے جا کر کہو کہ یہ قصہ بہت پرانا ہے, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طبقہ ہوتا ہے جس کے کئی چہرے ہوتے ہیں, کئی نقاب اس نے اوڑے ہوتے ہیں, جیسا ماحول ہو اسی ماحول میں رنگا جاتا ہے. ایک جانور ہے, اس کی یہ خصوصیت ہے کہ جس ماحول میں چلا جائے اس کا رنگ وہی بن جاتا ہے. ہوگا یہاں پر, شہروں میں نہیں ہوگا, اطراف میں دیہاتوں میں دیکھا ہوگا آپ. کیا نام ہے اس کا؟ گرگٹ. گرگٹ ایک چھوٹا سا رینگنے والا جانور, اگر مٹی پہ بیٹھے مٹی جیسا رنگ ہو جاتا ہے, سبزے پہ بیٹھے سبزہ رنگ اس کا ہو جاتا ہے, اگر جس چیز پہ جائے جس درخت پہ چڑھے جیسا رنگ ہو ویسا ہو جاتا ہے وہ. اس کو ایک ایسی خدا نے صلاحیت دی ہے. گرگٹ, گرگٹ وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ لوگوں کا تجسم ہے, ایک صفت ہے. گرگٹ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں چلا جائے ویسا ہی بن جاتا ہے, مومنوں کے ساتھ مومن ہو جاتا ہے, منافقوں کے ساتھ منافق ہو جاتا ہے. کوفہ میں اگر ایک نرم رویے کا حکمران ہو تو انقلابی ہو جاتے ہیں کوفی, اگر عبید اللہ ابن زیاد آ جائے تو چھپ جاتے ہیں جا کر. یعنی جیسی حکومت آئے گی ویسا ان کا انداز ہوگا, حکمران کو دیکھ کر دین بناتے ہیں. اس لیے بی بی نے جو خطبہ دیا تھا کوفہ میں تو کوفیوں کو یہی کہا, کہا کہ مکار ہو تم, ہزار چہرہ لوگ ہو تم, ہر روز ایک نیا چہرہ بناتے ہو, ہر روز ایک نیا رنگ بناتے ہو اپنا, دھوکہ باز ہو تم, مکار ہو تم. بہت ساری صفات کوفیوں کی ذکر کی گئی ہیں. یہ ایک طبقہ تھا اس وقت. اور کوفی ہونے کے لیے بھی کوفہ میں ہونا ضروری نہیں ہے, کسی وقت بھی انسان کوفی بن سکتا ہے. بعض ہمارے یہ دوستان بعض قوموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ قوم نہیں ہے بلکہ ایک حالت ہے, وہ کسی وقت کسی پر بھی طاری ہو سکتے ہیں. اب میں اشارہ نہیں کرتا کہ شاید یہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, وہ حالت طاری ہو سکتی ہے کسی پر بھی, لیکن کہتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے بلکہ ایک حالت ہے. مثلا سید فرض کر لیں, میں اپنی بات کروں, مذاق کریں کوئی طنز کرے سید کے ساتھ تو کہے سید ایک قوم نہیں ہے بلکہ ایک حالت کا نام ہے جو کسی وقت کسی پر بھی طاری ہو سکتی ہے. کوفیت ایک حالت کا نام ہے, ایک قوم کا نام نہیں, ایک شہر میں رہنے والوں کا نام نہیں. وہ مذاق کی بات تھی سید والی, اب اس کو نہیں کر لینا کہ سید ایک حالت کا نام ہے کہ باہر نکل کے کہیں ہم بھی سید ہیں, وہ مذاق کیا تھا. یہ بتانے کے لیے کہ کوفیت حقیقتاً ایک حالت کا نام ہے جو کسی وقت بھی کسی پر طاری ہو سکتی ہے, خواہ کوفہ میں رہتا ہو یا نہ رہتا ہو, 60 ہجری میں ہو یا آج 1426 ہجری میں ہو, عرب ہو یا عرب نہ ہو, کسی وقت بھی, جس کے ہزار چہرے ہوں, جس کا ہر روز ایک نیا انداز ہو, جو جس محفل کو دیکھے ویسا ہو جائے, عبید اللہ کو دیکھے تو اس کے ہاتھ چومنے لگے, اگر نرم رویے والا ہو تو انقلابی بن جائے, جیسے حکمران دیکھے ویسا رویہ اختیار کریں, یہ کوفیت ہے. یہ ایک طبقہ تھا سید الشہداء کے زمانے میں. ایک طبقہ جو بڑا طبقہ تھا وہ غیر جانبدار، جو بہت اچھے مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، غیر جانبدار مسلمان. ایک حدیث نبوی میں ہے، یہ سنی شیعہ دونوں نے نقل کی ہے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا. نہج البلاغہ میں بھی ہے یہ جملہ کہ ایک وقت آئے گا ایسا کہ اسلام کا لبادہ الٹا پہن لیا جائے گا. ایک دوست ہمارے کہہ رہے تھے، میں ایک جگہ گیا ایک علاقے میں، تو وہاں پر ایک پیر صاحب کا بینر لگا ہوا تھا، اس کا نام تھا پیر صاحب پٹھے کما والے. پٹھے کما والے، پٹھے کما والے سمجھ گئے، پٹھے کم الٹے کاموں والا، یعنی پیر صاحب الٹے کاموں والا، وہ پیر جو سارے الٹے کام کرتا ہے، پیر صاحب پٹھے کما والے. ایک جو اس پٹھے کما والے پیر نے، پیروں کی کرامتیں ہوتی ہیں نا بہت ساری، ہر پیر کی ایک اپنی کرامت ہوتی ہے، کرامت دکھاتا ہے. یہ پیر صاحب پٹھے کما والے کی کرامت یہ ہے کہ اس نے دین کو بالکل الٹا کر دیا ہے، کہ جو منکرات تھے ان کو معروف بنا دیا ہے، جو معروف تھے ان کو منکرات بنا دیا. سب سے بڑا منکر، سب سے برا آدمی وہ ہے جو حق و باطل میں غیر جانبدار ہو جائے، سب سے برا آدمی وہ ہے. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں آپ، لا تعلق آدمی، حق سے لا تعلق، باطل سے لا تعلق. لیکن پٹھے کما والے پیر نے جو کرامت دکھائی اپنی، آج سب سے اچھا آدمی اس کو کہتے ہیں جو غیر جانبدار ہو، سب سے اچھا آدمی اس کو کہتے ہیں جو غیر جانبدار. اگر کسی شہر میں چلے جائیں، بہترین آدمی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ فلاں ہے. کیوں اتنا اچھا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ اچھے کو اچھا نہیں کہتا، برے کو برا نہیں کہتا. یہ بہت اچھا آدمی، جو سب سے برا ہے اس کو سب سے اچھا کہتے ہیں. اس وقت جو زمانہ تھا سید الشہداء کا، اکثریت، یعنی اس وقت پٹھے کما والے پیر اپنی کرامت دکھا چکا تھا، الٹا کر چکا تھا سارا نظام. لہذا جو لوگ حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے انہیں ملامت کی جاتی تھی، ان کی مذمت کی جاتی تھی، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، کئی کئی تہمتیں ان پر لگائی جاتی کہ یہ پیسے کھا گئے ہیں، ان کو پیسہ دیا گیا ہے، ان کو یہ کیا جاتا ہے، ان کو فلاں کیا جاتا ہے، اس طرح کی تہمتیں ان پر لگائی جاتی جو حق کی آواز اٹھاتے تھے. حتیٰ کہ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ میں اگر چپ رہتا ہوں تو یہ کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے، اور اگر میں بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہیں اقتدار کی لالچ ہے اس کو. یعنی میں بولتا ہوں تو بھی غلط مانا، نہیں بولتا تو بھی اس کا غلط. مساوات تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ اگر بولنا شروع کر دیں، ایک پٹھا کام یہ ہے کہ سوال بھی سیدھا نہیں کرتے، پٹھا سوال کرتے.